दिल को आओ कर ले रोशन, आओ सीखे दीन की बातें, आओ सीखे दीन की बातें।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کا مدنی چینل, اس کا پروگرام ہے دین کی باتیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے آقا, میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسمع صلاۃ اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ, محبت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دین کی باتیں, اس کا انداز اور طریقہ کار آپ کی معلومات میں ہوگا. ماشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. مختلف موضوعات پر سوالات جوابات کا سلسلہ رہتا ہے, اور یہ سوال جواب ہی کی صورت میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر ہم آپ کی طرف بڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کا موضوع کیا ہے, اس تعلق سے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اگر یہ بات عرض کروں کہ ایک ایسا عنوان ہے جو انسان کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ عنوان کیا ہوگا, سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اس سے انشاءاللہ الکریم مزید کچھ بات واضح ہو جائے گی.
انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور مقصد حیات کو پیش نظر رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟
انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, مقصد کی طرف توجہ رہے تو یہ مقصد بیدار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو پیدا کیوں ہوا, تجھے کرنا کیا تھا, تو کر کیا رہا ہے, تیری منزل کون سے تھی, اور تو کس منزل کی جستجو میں بھاگتا چلا جا رہا ہے, تیرا آخری ٹھکانہ کیا تھا, اور تو کس انداز میں جی رہا ہے. اگر ان چیزوں کی طرف توجہ رہے تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کی صورت ہوتی ہے. بندہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے کہ یہ قدم مجھے منزل کے قریب کرے گا یا منزل سے دور کرے گا. بہرحال میں آپ کے سامنے 27 پارے کی آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسان اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے. تو مقصد حیات, مقصد زندگی, بالکل اختصار کے ساتھ ایک جملے میں اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا گیا, میں نے جن اور آدمی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. میں سورہ ملک کی دوسری آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھتا چلوں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا گیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. آپ سورۃ الدہر اس کی تلاوت کی طرف بڑھیں. سورۃ الدہر کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے, اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ اس کو سورۃ الانسان کہنے کی جو وجہ ہے نا, ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں انسان کا ذکر کیا گیا, انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا, اس کی زندگی کے مقصد کا ذکر کیا گیا, پھر یہ کس راہ کی طرف بڑھتا ہے اس راہ کا ذکر کیا گیا, یہ نیکی کی راہ کی طرف بڑھے گا, برائی کی راہ کی طرف بڑھے گا, نیکی کی راہ کی طرف بڑھے گا اس کا انجام یہ ہوگا, برائی کی راہ کی طرف بڑھے گا اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا. تو اس سے ملتی جلتی بہت ساری باتیں ہیں سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئیں. لمبی چوڑی سورہ مبارکہ نہیں ہے, دو رکوع پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا سورۃ الدہر، دو رکوع کی سورہ مبارکہ ہے، ترجمہ اور تفسیر سراۃ الجنان، اس کے ساتھ اس کو پڑھیے انشاءاللہ الکریم، بہت کچھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو اس میں جو بات ذکر کی گئی نا، وہ ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی، جب مطلب تھا ہی نہیں تو ذکر کیسا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اب یہاں سے اس کی پیدائش کا ذکر کیا، ہم نے انسان کو بنایا، ایک قطرہ ناپاک سے اس کی تخلیق کا سلسلہ ہوا، نبتلی ہم اسے آزمائیں گے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں، کئی ایک مقامات پر اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ میں ایک اور مقام تلاوت کرتا ہوں جس میں یہ بات ذکر فرمائی گئی، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کی ہے، یعنی تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ بالکل آسان، بالکل سادہ سادہ لفظوں میں قرآن یہ باتیں ذکر فرما رہا ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ موت اور زندگی کیوں پیدا کی گئی؟ تاکہ تمہیں تمہارا رب آزمائے کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ واضح طور پر باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اچھا، انہی چیزوں کو آپ سامنے رکھیں نا تو بالکل واضح طور پر ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا۔ میں ایک سادہ سی مثال بیان کرتا ہوں، مجھے پانی کی طلب ہوئی، میں نے کسی کو کہا مجھے پانی پلاؤ، وہ پانی پلانے کے لیے آنے والا پانی تو لے کر آ گیا، لیکن عام طور پر جس برتن میں پانی پیا جاتا ہے وہ ہے گلاس یا پیالہ، ان میں پانی پیا جاتا ہے۔ یہ پانی لے کر آنے والا وہ گال دان میں، تھوک دان میں پانی لے کر آ گیا، میرے سامنے اس نے پانی لا کے رکھا۔ تو آپ بتائیے کہ میری طبیعت کا تقاضا کیا ہوگا، میرے طبیعت کا میلان ہوگا اس کو پینے کی طرف؟ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ کسی نے اس میں بلغم ڈالا تو تھا لیکن ہم نے دھو لی ہے، پھر بھی طبیعت کا میلان نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بالکل زیرو میٹر ہے، ابھی ابھی بازار سے خریدا ہے اور بازار سے خریدنے کے بعد بھی دھویا ہے، پھر اس میں پانی ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ بھی کسی نے نہیں تھوکا، پھر بھی طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا، نہیں اس میں پانی نہیں پیوں گا۔ وجہ تو وجہ ایک ہی ذکر کی جائے گی، یہ برتن اس کام کے لیے نہیں بنا، یہ اس کام کے لیے نہیں بنا۔ اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ تھوکنے کی ضرورت ہو، بلغم نکالنے کی ضرورت ہو، اس کے فیت میں اشارے سے کسی کو کہا کہ کوئی برتن لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، بن ویرا لے آؤ، تو اب وہ لانے والا گلاس یا پیالہ میرے سامنے لا کے رکھتا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ میری طبیعت کا میلان ہوگا کہ میں اس میں تھوکوں؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ یہ ایک بات ہوگی، یہ برتن اس کام کے لیے نہیں بنا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس کو بنانے والا کون ہے؟ انسان نے بنایا نا، یہ پینے کے لیے، یہ بلغم ڈالنے اور تھوک ڈالنے کے لیے، یہ بتانے والا کون ہے؟ انسان ہے، انسان نے بنایا، انسان ہی نے بتایا کہ یہ اس مقصد کے لیے۔ اپنی کیفیتیں کیا ہیں کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی چیز اس کے مقصد کو کتنا پیش نظر رکھتے ہیں؟ اس نے یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی، یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنی، جبکہ بنانے والا انسان ہے، بتانے والا انسان ہے۔ تو کیا ہمارے رب نے اتنے بڑے انسان کو بغیر کسی مقصد کے بنا دیا؟ کوئی مقصد نہیں تھا، ایسے ہی بنا دیا گیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے لیے بنا۔ یہ اس مقصد میں زندگی گزارے گا تو کامیاب ہے، اس مقصد سے ہٹ کر زندگی بسر کرے گا تو یہ ناکام ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی مزید عرض کرتا چلوں، بات اگرچہ وہ تھوڑی لمبی ہو گئی، ظلم بند کرو، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کب تک ظلم کرو گے؟ ہم ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ظلم کی دیوار کو ایک دھکا اور دو، نعرے بلند کیے جاتے ہیں، فلاں کو ظلم بند کرے، فلاں کو ظلم بند کرے، فلاں کو ظلم بند کرے۔ ظلم ہے کیا؟ اس کی تعریف جو ذکر کی گئی ہے نا، ویسے تو دو طرح کی تعریفات ذکر فرمائی گئی، میں صرف اختصار کے ساتھ رکھ کے تو آگے بڑھوں گا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چیز کو اپنے مناسب مقام سے ہٹا دینا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، وہ چیز اس جگہ پہ اچھی لگتی ہے۔ امامے اور ٹوپی کا مناسب مقام سر ہے، سر پہ رہے۔ جوتے کا مناسب مقام پاؤں ہے، جوتا سر پہ آ جائے تو، یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ امامہ، یہ پاؤں میں آ جائے تو۔ چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوا کرتا ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، مدنی چرن کے ناظرین آپ کو بھی دعوت پیش کروں گا، آپ بھی غور فرمائیں۔ اذان ہو گئی، ایک مومن کے لیے مناسب مقام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا، سجدہ ریزی کرنا۔ دو طرح کے مال اس کے سامنے آئے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ مومن کے لیے مناسب کیا ہے کہ کس پہ ہاتھ رکھے؟
حلال،
حلال پہ۔ مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، میں ان دو مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر تو یہ مناسب مقام پہ رہا تو یہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اگر یہ اپنے مناسب مقام سے ہٹ گیا یہ ظالم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا پہلے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے غور تو کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خود ہی ظالم ہو۔ رب کی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم مقصد زندگی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔
میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا میں رغبت کس حد تک ہونی چاہیے، اس کو ذرا تھوڑا سا قدرے تفصیل سے بیان فرمائیں۔
میں اس پر نا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو تین فرامین وہ بیان کروں گا، اس سے انشاءاللہ الکریم بات کچھ مزید واضح ہوگی۔ ایک تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی ولد دنیا، اس کا مطلب یہ کہ جانتے ہو میرا اور دنیا کا آپس کا تعلق کس طرح کا ہے؟
اللہ اکبر،
یہ سوال کیا جا رہا ہے، حضور اپنے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا۔
اللہ اکبر،
میری اور دنیا کی مثال اس طرح کی ہے جیسے ایک مسافر ہے، رستے میں آرام کی ضرورت پیش آئی، اس نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کے آگے چل پڑا، بات پوری ہو گئی۔ جب کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس درخت کی محبت آپ کے دل میں اتنی پیدا ہوئی ہو کہ آپ تو گلے لگ لگ کے اس کو مل رہے ہوں، میں تجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں، منزل بھول گئی ہو، جانا کدھر تھا وہ ٹھکانہ بھول گیا ہو، کیوں نکلے تھے وہ بھی بھول گیا ہو، چھاؤں کتنی گھنی ہے، چھاؤں کیسی پیاری ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئے فائدہ اٹھایا آگے چل گئے، آئے فائدہ اٹھایا آگے نکل گئے، میرے آقا نے یہ مثال دے کر فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد آگے ایک اور حدیث مبارکہ اگر بیان کروں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے اور بعد والی زندگی یعنی موت کے بعد والی زندگی اس کے لیے عمل کرے، جو وقت آنے والا ہے اس کی تیاری کرے، اپنے نفس پہ قابو رکھے، خواہشات کو دبا کے رب کی بندگی بجا لانے کی طرف بڑھتا چلا جائے، اور ان اعمال کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرے جو اعمال اس کی آخرت کو بنانے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ واضح طور پر میرے آقا باتیں ذکر فرما رہے ہیں، جو اگلی حدیث مبارکہ میں بات مزید واضح ہو جاتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے اپنا پیارا بنا لے گا۔ وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ موجود ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی مل جائے، 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 اسی چکر میں مارا مارا پھر رہا ہے، رب کی رضا مل جائے، اس طرف توجہ ہے یا نہیں؟ ایک مثال ذکر کی گئی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین, اس کی مثال وہ یہ ہے کہ آپ کا رخ ہے سورج کی طرف, آپ سورج کی طرف بڑھنا شروع کریں گے نا, یا روشنی کر لیں, روشنی کی طرف آپ بڑھنا شروع کریں گے, آپ کا سایہ پیچھے کی طرف ہوگا, اور اگر آپ اس طرف پیٹھ کر دیں گے تو اب آپ کا سایہ آگے کی طرف ہوگا. آپ پیٹھ کریں, روشنی کی طرف چلنا شروع کریں, سایہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوگا. آپ ٹھہر گئے, یہ بھی ٹھہر گیا. آپ تیز قدم چلے, یہ بھی تیز قدم چلا. آپ تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں, یہ بھی تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دے گا. وہ جو روشنی ہے نا وہ ہے دین, اور یہ جو سایہ ہے نا یہ ہے دنیا. آپ دین کی طرف چلیں گے, دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. آپ کا رخ اس طرف تھا, اگر آپ پیٹھ کر دیں اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس پہ یک دم حملہ کر کے نا اس کو اچک لوں اور قابو کر لوں, یہ نہیں ہو سکے گا. آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. آپ آستہ ہوں گے, یہ آستہ ہو جائے گا. آپ ایک جگہ پہ بریک لگاتے ہیں, رکتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, یہ بھی ٹھہر گیا. کچھ وقفے کے بعد نا جس طرح دھوکہ دینے والا ایک انداز ہوتا ہے, چھپ گئے, ٹھہر گئے, پھر یک دم حملہ کیا. اب رک گئے, ٹھہر گئے, کچھ وقت کے بعد نا آپ نے یک دم حملہ کیا, اب دیکھتا ہوں آپ کیسے بھاگتا ہے. لیکن جب یک دم حملہ کیا نا, جتنی تیزی سے حملہ تھا اتنی تیزی سے وہ بھی آگے نکل گئے. اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاؤ گے, یہ آگے آگے تم پیچھے پیچھے, یہ آگے آگے تم پیچھے پیچھے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, تم سارے کے سارے محتاج ہو. رجوع اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لاؤ. تمہارا رجوع اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات گرامی کی طرف ہوگا, اللہ کی رحمتیں تم پر چھما چھم برسیں گی اور تمہیں محرومی نہیں ہوگی کسی سے. تعلق کس حد تک ہونا چاہیے, اس پر ایک مثال مزید عرض کرتا چلوں. کشتی سمندر میں ہوتی ہے, لیکن سمندر کشتی میں نہیں ہوتا. دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. یہ سمندر کے اوپر تیرتی چلی جا رہی ہے. سمندر بعض اوقات اس کی لہریں موج مستی والی کیفیت ہوتی ہے, اوپر نیچے ہوتی ہیں. چنہرے اوپر نیچے ہیں, لیکن یہ بھی اوپر نیچے ہو کے نا پھر بھی آگے منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر یہی سمندر اس کے اندر آ جائے تو, وہ پانی اگر اس کے اندر آ جائے, اب یہ ڈوب جائے گی. تم دنیا میں رہو, دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو, لیکن اس کو اپنے اندر اس انداز میں نہ آنے دو کہ یہ تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے.
جناب آپ نے دنیا کی بے رغبتی پر جو کلام فرمایا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, دنیا کمانا, پیسے جمع کرنا, یہ سب چیزیں جو وہ چھوڑ دے.
ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس ساری گفتگو کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسی کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی. یاد الہی میں زندگی بسر ہو, یہ تو ایک مومن کی تمنا ہے. مسجد کے کونے میں بیٹھ کے زندگی بسر ہو جائے اور اللہ تعالی جل جلالہ اپنی یاد ہی کے لیے قبول فرما لے, سعادت کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. بہت زیادہ یاد کرنے کا حکم تو ہمیں ہمارے رب نے دیا. جو تھوڑا یاد کرنے والے نا ان کا بھی ہمارے رب نے بتا دیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, منافقوں کی بات ہو رہی ہے. یہ منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں, تو تھوڑا یاد کرنے والوں کو بھی بتا دیا, زیادہ یاد کرنے والوں کو بھی بتا دیا. اللہ کرے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور یاد الہی میں مستغرق رہنے کی توفیق میسر آ جائے, نہیں زندگی اس کی بندگی میں گزرتی چلی جائے. لیکن جو گفتگو ہوئی ہے نا اس میں جو بات ذکر کی گئی وہ کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک آدمی مال کماتا ہے, جائز طریقے سے کماتا ہے, حلال طریقے سے کماتا ہے, اس میں دھوکہ نہیں ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہے, اس میں رشوت نہیں ہے, اس میں کسی اور حرام ذریعے سے کوئی مال حرام کی آمیزش نہیں ہے, اور مال کمانے میں اس پر شریعت مطہرہ نے جو چیزیں لازم رکھی ہیں ان میں بھی کوتاہی نہیں آتی, پنجگانہ نماز باجماعت ادا کر رہا ہے, اس کے علاوہ کام کاج بھی کر رہا ہے, فیکٹری چلا رہا ہے, ادارہ چلا رہا ہے, انٹرنیشنل سطح پہ اس کا بزنس چل رہا ہے, مال حلال ہے, حرام کی آمیزش نہیں ہے, شریعت نے جن جن کاموں کا تقاضا اس سے کیا ہے ان کاموں کو بھی پورا ادا کر رہا ہے، حرج نہیں. یہ لکھ پتی بنتا ہے لکھ پتی بنے، کروڑ پتی بنتا ہے کروڑ پتی بنے، ارب پتی کھرب پتی بنتا ہے وہ بنتا چلا جائے. مال کے حقوق بھی ادا کرنے، میرے اوپر جو شریعت کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی کوئی کوتاہی نہ آئے.
یعنی مقصد کو نہ بھولے اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا رہے.
ضرورت پوری کرتا رہے، مقصد کو نہ بھولے، ضرورت سے سہولت کا سفر بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا نا، وہ مقصد ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل نہ ہو، بڑھنا اسی طرف ہے، مقصد وہی ہے. اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت بنے کہ اس طرف جانا تھا اس طرف جانا پڑ رہا ہے، اب یہ دو اپوزٹ سائڈیں آ گئی نا، یا اس کو چننا پڑے گا یا اس کو چننا پڑے گا، تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رضا الہی پہ ہاتھ رکھے.
سبحان اللہ.
بعض اوقات امتحان کی صورت آتی ہے، مثال کے طور پر ایک بہت بڑا تاجر ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنی فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے، مندا چل رہا ہے، حالات خراب ہیں، مالی اعتبار سے کرائسس کا سامنا ہے، فیکٹری میں مال بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، خریدنے کے لیے گاہک کوئی نہیں ہے، وہ میٹنگ کا سلسلہ ہوا، میٹنگ والے نے ٹائم وہ مانگا جس ٹائم میں نماز کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر مغرب سے پہلے میٹنگ شروع ہوگی اور عشاء پہ جا کے کلوز ہوگی، بیچ میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا. یہ ٹائم اوپر نیچے کرنا چاہتا ہوگا، نہیں میٹنگ کرنی ہے تو اسی ٹائم میں کرو. اب رب کی نافرمانی، نماز کیسے ترک کرے گا؟ اسی مثال کو اگر ایک چھوٹی سی سطح پہ آ کے دیکھیں کہ دکاندار ہے، صبح اس نے آ کر دکان کھولی، کوئی کسٹمر دکان میں نہیں آیا، جو ہی اذان ظہر ہوئی نا تو کسٹمر آنا شروع ہو گئے، 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اچھی تعداد میں گاہک آ گئے. ادھر رب کی منادی کی طرف سے ندا دی جا چکی، با جماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، نماز ادا کرنا فرض ہے، با جماعت ادا کرنا یہ واجب ہے. شریعت مطہرہ نے کچھ صورتیں رکھی ہیں کہ جن صورتوں میں جماعت واجب نہیں رہتی. مثال کے طور پر شرعی سفر اور اب سفر میں، اب جماعت واجب نہیں ہے. اور اس طرح کی چند ایک صورتیں بھی ہیں، صرف ایک صورت میں نے عرض کی. تو اب جماعت واجب ہے، رزق دینے کا وعدہ اسی کریم کا ہے جس نے نماز ادا کرنے کا حکم دی ہے. یہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہوتی، اس پہ ہاتھ رکھنا ہے یا اس پہ رکھنا ہے. جو کچھ عجب نہیں ہے یہ نماز چھوڑ دے، خیر آباد میں پڑھ دیں گے. رش اور بڑھا، خیر آباد میں پڑھ لیں گے. رش بڑھتا چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے. بیچ میں کوئی اس طرح کا جھٹکا لگے کہ جتنی بکری ہوئی تھی نا اس سے زیادہ نقصان ہو جائے. اور کچھ عجب نہیں ہے کہ جو گاہک سیڑھی چڑھ کے اندر آیا نا، اذان ہو رہی تھی وہ اندر تھا، مال دیکھ رہا تھا، یہ تھان نکالو، یہ ورا نکالو، یہ چیز دکھاؤ، اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے، گفتگو چل رہی تھی، جماعت نکل گئی. ادھر جماعت کا وقت نکلا، ساتھ ہی آوازیں، نہیں بھیا پسند نہیں آیا، ادھر گاہک بھی نکل گیا. جو مثال میں نے کچھ دیر پہلے دی ہے نا، کشتی سمندر میں رہے، سمندر کشتی میں نہ آ جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے، بات بہت حد تک واضح رہے گی.
یہ دی مثال نہیں جی ہے نا جی، وہ اب عمر پنجابی دی مثال ہے، آروں بھی گئی تے پاروں بھی گئی تے پجی تو آکھڑی دالوں بھی گئی، نہ گاہ کریا نہ نماز پڑھی، جڑے چار پیسے آنے سے وہ بھی کوئی نہ آیا، دنیا بھی گوا لی آخرت بھی گوا لی.
مدنی چینل دے ناظرین، تہنوں پتہ تو آکھڑی کی ہوندی ہے، ایسا بھی نظر سادہ کرو.
تو آخری تو برات وہ برتن جس وچ کھادا جاتا ہے، جنہوں اج کل تسی عمر اردو وچ پلیٹ آخدے ہو، پنجابی جو مٹی دا برتن ہوندا سی نو تو آخری آخدے سن.
نہ اس طرف کے رہے نہ اس طرف کے رہے، لا الہ
اگر اسلاف کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ہمارے بزرگان دین دنیا میں رہ کر بڑے بڑے کاروبار بھی تھے لیکن یاد خدا بندی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے.
بڑوں کی بات آپ نے ذکر کی، تو رسول و انبیاء کے بعد سب سے بڑی جو شخصیت ہے ان کو اگر دیکھیں،
سبحان اللہ،
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ویسے تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسی شخصیات کہ جنہوں نے تجارت بھی کی، کام دھندا بھی کیا، محنت مزدوری بھی کی، ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف بھی بڑھے. لیکن میں ایک مثال ہی عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس دن آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، تو آپ انٹرنیشنل سطح کے تاجر تھے.
اللہ اکبر.
آپ کا مال صرف مکہ مکرمہ میں سیل نہیں ہوتا تھا، مختلف ممالک میں مال آتا جاتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے مالی اعتبار سے فراوانی عطا فرمائی تھی. آپ نے یہ اپنا تجارت کا اور دیگر سلسلہ مسلسل جاری رکھا ہے۔ یہ سلسلہ ختم اس وقت ہوا ہے کہ جب آپ مسند خلافت کی زینت بنے۔
اللہ اکبر۔
مسند خلافت کی زینت بنے آپ کا خلافت کا پہلا دن تھا، اس دن بھی آپ کپڑا سیل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کی کہ اگر آپ اپنے یوں کاروبار ہی کی طرف متوجہ رہیں گے تو امور خلافت کو کون دیکھے گا، امور مسلمین کو کون دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس پر وہ موضوع چلا کہ بیت المال کی طرف سے وظیفہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ خلیفہ جو بھی ہوں وہ اپنے گھر کے معاملات اور دیگر تمام تر چیزوں سے بے نیاز ہو کے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے جتنا بھی یہ دورانیہ ہے وہ دورانیہ بھی مختصر نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کی ہے، اس کے بعد حضور 23 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ خلیفہ بنے نا، یہ 23 سال جو ہے یہ آپ کا اپنا کاروبار، اپنا سارے کے سارے سلسلے مالی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے چلنے چلانے کا چلتا رہا 23 سال۔ شخصیت کون سی ہے جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں اتقیٰ فرمایا؟
سبحان،
سب سے زیادہ تقویٰ والے۔ تجارت بھی ہے سب سے زیادہ تقویٰ بھی ہے، کاروبار بھی ہے سب سے زیادہ تقویٰ بھی ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات ذکر فرمائی نا، اس کو سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔
بہترین طریقہ یہ کہ بندہ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھے، تو کل کا تشکیل کو نہیں بندہ زندہ رہنا ہے، اس کرے کہ وہ زندگی دے آخری دن کو تیاری کرے اور زندگی دا ہر دن جڑا انہوں اپنا آخری سمجھے کہ کل پتہ نہیں پھر نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔
ایسا وہ کہنا نماز جمعہ تو شروع کران گے، بس جناب اج دا دن نہیں، اج رہن دیو،
کپڑے پاک دی،
کل جو کہو گے کران گے، کل کنے تک ہی ہے، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کرنا ہونی کرو، نیکی اب بلکہ ابھی سے،
ابھی نہیں تو کبھی نہیں،
ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آپ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی رب کی بندگی کے لیے دی گئی ہے، اگر رب کی بندگی زندگی میں نہیں ہے نا تو یاد رکھیے گا شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔